اور اس کے بعد پھر ایسے مشرکوں کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے پوچھیں؟ ان مشرکوں سے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا یقولن، دیکھیے لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے، شدت کے لیے ہے، لا یقولن، یہ ضرور کہیں گے کیا؟ اللہ، لفظ اللہ ہو پہ جو پیش ہے نا، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے، یعنی لفظ اللہ یہاں فائل کے طور پہ آیا، یعنی برملا کہیں گے اللہ نے پیدا کیا جی، کیونکہ مانتے تھے، توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، شروع سے ہم بات کرتے آئے، توحید کی تین قسموں میں توحید ربوبیت یعنی کائنات کو بنانے چلانے والا رب ہے مانتے تھے، خالق وہ ہے، مالک بھی مانتے تھے، تصرف مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے عبودیت میں اور تصرف میں، بنا تو اس نے لی ہے لیکن اب ہماری دیویوں اور ہمارے ان بتوں کی مدد سے کام چل رہا ہے، کا پوچھو پھر، قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، جب یہ کہہ دیں کہ اللہ نے پیدا کیے تو پھر آپ انہیں کہیے، بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں، پوچھو ان سے، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، کتنا پیارا عقیدہ نبی کا، کسی سے ڈرنا نہیں، ان سے پوچھ لو کہ بتاؤ جب رب نے پیدا سب کچھ کیا، خالق وہ ہے، تو کیا بنانے والا خود اپنی چیزوں کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو کیوں دے دے گا؟ یہ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، کیا وہ اس نظام کو چلانے کے لیے دوسروں کو دے دے گا؟ تم کیسے شرک کرتے ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جو کائنات کا رب ہے، جو اتنا کچھ بنا رہا ہے، کیا اب اس کو چلانا مشکل ہے؟ دیکھیے ایک چیز بنانی مشکل ہوتی ہے یا اس کی مینٹیننس مشکل ہوتی ہے؟ بالفرض اگر کوئی شخص گاڑی اکیلے بنا لیتا ہے تو بعد میں اس گاڑی کو مینٹین نہیں کر سکتا، وہ تو بہت معمولی چیز ہے، کوئی گھر بنا لے تو کیا گھر کو بعد میں مینٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ان سے کہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تو کہنے لگے کہ واقعی وہی ہے، وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے، جس پر پھر یہ بات نازل ہوئی تھی کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ دیکھیے کہ کیسے ایسے لوگوں سے نبٹنا سکھایا کہ تم دوسروں سے نفع مانگتے ہو۔ اب دیکھیے ہر دور میں یہی ہوتا ہے، اور ہر انسان کی توحید کی آزمائش ہوتی ہے، کس کو کافی سمجھتے ہو؟ علیہ اللہ بکاف نبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، تم دوسروں کے پاس جاؤ گے، ایسی دیویاں ایسی چیزیں جن سے تم ڈرتے ہو۔ دیکھیے یہ ان کی دیویاں تو تھیں نا لکڑی اور پتھر کی، آج کی بھی دیویاں ہیں، صرف یہ کہ کل کی دیویاں دکھتی تھیں، آج کی دیویاں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، آج کے خاندان برادریاں لوگوں کی باتیں تقلید کے پھندے خاندانی روایات بزرگوں کی محبت، کیا کچھ دلوں کے اندر جمع ہوا ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی، اور کتنا کھلا عقیدہ ہے نا کہ اگر اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ رحمت روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک لیں، اور کسی عزت دولت مال والے کو اس کی چیزیں اگر فائدہ دیتی ہیں تو آپ کے حکم سے دیتی ہیں، تو لہٰذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی خالق مالک نہیں اللہ کے سوا، جس کا دیکھی عقیدہ ہو جائے گا نا وہ دنیا میں بھی اکڑ کے چلے گا، وہ رب کے سامنے جھکے گا لیکن لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جب یہ دھمکی کا جواب ان کو مل گیا، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، بس تم کرو نہ کرو مجھے تو یہی کرنا ہے، جو چاہتے ہو کر لو، سب میں میرے ساتھی ہم سب، دیکھتے ہیں پھر تم ہمارے خلاف کیا کرتے ہو، مت دو مجھے مہلت، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اگر یہ جرت ہو نا، اسی کا نام عقیدے کی پختگی ہے، توحید ہے، اور اللہ ہمیں یہی توکل دے دے۔ یہی مضمون سورۃ یونس آیت 107 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر لگانا چاہے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں سوائے اس کے، اور اگر وہ ارادہ کر لے خیر کا تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں، وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو بات یہی ہے، جس کو یہ یقین آ جائے گا نا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ دوسروں سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ سورۃ فاطر آیت 2 میں بھی آتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اللہ اپنے بندوں پر رحمت جو کھول دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک لے اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اس کے بعد، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر قوم کو ایک پیغام دیا گیا نبی کی زبانی، کیا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آپ ان سے کہیے اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، مذاق اڑاؤ، دھمکیاں دو، ایمان والوں کو اذیتیں دو، اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے سازشیں کرو، منصوبے تیار کرو، اپنے خاندانی رسم و رواج پہ ڈٹے رہو، کرتے رہو خوب جو چاہو کرو، اور تمہارے مقابلے میں میں اور میرے ماننے والے ہر دکھ سکھ کو سہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے، کرو خوب کرو۔ دیکھیے اسلام جھکتا نہیں ہے، اسلام جرت سکھاتا ہے، ہر ممکن حد تک اصلاح کی کوشش، مصالحت کی کوشش، لیکن جب کوئی بندہ اس کو اس درجے پہ گرا دے کہ جس درجے سے پھر ایک انسان اپنی نگاہوں سے بھی اٹھ جائے، تو پھر ایسے وقت میں حکم کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیے کہ ہوا، غزوہ بدر میں 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، پھر مکہ فتح ہوا، سارا غلبہ مسلمانوں کو مل گیا، کافروں کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی، کچھ باقی نہیں رہا۔ اور ایسے لوگ کہاں گئے؟ ایسی جگہ کہ جو تو دنیا کا عذاب تھا نا، آخرت میں کیا ہے؟ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیم، پھر دیکھنا کس پہ آتا ہے عذاب، جلد پتہ چلے گا کیا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر ہمیشگی کا عذاب نازل ہوگا۔ مراد یہاں کیا ہے؟ رسوا کرنے والے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، یعنی تھوڑی مدت کے بعد تم اس رسوائی کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے۔ اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِیم سے مراد ہے دائمی عذاب، آخرت کا عذاب، مرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں تھے، کس پانی میں تھے، تمہارا رزلٹ کارڈ تمہیں مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر جب تم سب کے ساتھ حشر نشر کے مرحلوں سے گزرو گے تو تمہیں اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں سے پھر تم نکل نہیں سکو گے۔ پورے سبق کا یہاں تک خلاصہ دیکھ لیجئے، توحید اور شرک کی جنگ، حق اور باطل کا مقابلہ۔ ایک ایمان والے کے پاس توحید سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں ہوتی، توحید ہی ہے وہ چیز جو بندے کو جرت دیتی ہے، میرا رب مجھ کو کافی ہے، وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان ایک دم اپنے آپ کو بہت اونچا محسوس کرتا ہے، اور جب ایک انسان کی توحید کم ہوتی ہے نا تو وہ در در پہ بھیک مانگتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے جگہ جگہ کا، پھر واقعی اس کو 100 قسم کے وسوسے آتے ہیں. ایک دفعہ اپنے دلوں کو کھرچ کے سارے غیر خداؤں سے پاک کر لیجئے، پھر آپ رنگ دیکھیے، صبح رنگ اور شام کا رنگ کوئی اور. اور جتنی آپ کی توحید پکی ہوگی اتنی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی. جیسے صاف پانی میں چیز زیادہ نکھر کے سامنے آتی ہے نا، اس طرح جب دل توحید کے پانی سے چمک اٹھتا ہے نا، تو ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. دیکھیے توحید ہوگی نا تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی کافی ہوں گے، لیکن اگر توحید نہیں ہے نا یا اس میں کمی بیشی ہے تو بڑے بڑے عمل بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غیر کی محبت اور غیر کا توکل نکال کے اپنے راستے میں ہمیں خالص کر لے. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور باتوں کے ذریعے ہمارا تعلق باللہ مضبوط کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں لیکن غور کم کرتے ہیں. کتاب سامنے ہے لیکن اس کو اپنی کتاب نہیں سمجھتے. فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. اللہ اکبر، حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے، کچھ چھوٹ نہیں، ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. ہدایت دینا ہمارے ذمے، الہادی ہمارا نام ہے، اس لیے جو کتاب دی وہ حق کے ساتھ دی. اللہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے، حجت تمام کی، ایسی کتاب دے دی کہ جس کو پانے کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی اسم کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا فمن اہتدا فلنفسی، اب جو ہدایت پائے گا اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹکا پس بے شک سوائے اس کے بھٹکنا اسی کے ذمے ہے، جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. ہدایت ہم نے دے دی، کتاب دکھا دی، عقل دے دی، جبلت میں بات ڈال دی، کائنات کی نشانیاں دے دیں. اب ہر بندہ خوب سوچے، خود دیکھے کیا اچھا ہے کیا برا، اس کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے اسرار بہت ہی گراں گزرتا تھا کہ اتنا شرک پہ اور اتنی نافرمانی اور تکذیب پہ کیوں انہوں نے کمر باندھی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام کہ اس کتاب کو بیان کریں، ہم نے حق کے ساتھ نازل کی. ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں اس بات کے، یہ نہیں مانتے تو آپ کا کیا جائے گا. دیکھیے لفظ وکیل جو ہوتا ہے یہ مکلف اور ذمہ دار کے معنوں میں آتا ہے. ہدایت کی ذمہ داری آپ پہ نکل، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے. یہی مضمون سورۃ ہود کی آیت 12 میں آتا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. کیونکہ اس آیت میں بھی آتا ہے نا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی اپنے وکیل ہونے کی بات کرتے ہیں. لہٰذا آگے آپ ایک ایسا اصول بتا دیا کہ دیکھو ہر روز ایک ایسی موت سے تم اٹھتے ہو، ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی روح اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، تو کیا اسی طرح اس کی روح کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں لے جائے گا؟ اسی کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قد علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت کا خوبصورت تقابل کیا. اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں سے چند نشانیاں ملتی ہیں. نیند تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں نا، جس کو سونا ہوتا ہے، موت کو وفات کبرا کہا جاتا ہے اور نیند کو وفات صغرا کہا جاتا ہے. وہ بڑی موت ہے تو یہ چھوٹی موت ہے، اس میں روح قبض کر لی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، لیکن جن کو سونے کے بعد ابھی اور جینا ہوتا ہے ان کی روح واپس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کا یہی سلسلہ کیا ہوا ہے. سورۃ انعام کی آیت 60 اور 61 میں بھی ہم یہ دیکھ چکے کہ موت کا جسم کے اندر آنا اور جسم کے اندر یعنی روحوں کا آنا جانا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کا اور زیادہ اچھا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. اسی کے ساتھ پھر ایک انسان اپنے آپ کو مزید اپنے ذہن کو کھول لیتا ہے. آیت کا نمبر آپ کو بتاتی ہوں, آپ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی میں ہم دیکھیں گے. یہ آیت نمبر ہے سورۃ انعام 60 اور 61. اللہ سبحانہ تعالی اس میں فرماتے ہیں, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبیکم بما کنتم تعملون. وہ وہی ذات ہے جو تم کو رات کو فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کماتے ہو, پھر تم کو اٹھائے گا اس میں تاکہ پوری کی جائے تمہاری اجل, پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے, پھر وہ تم کو خبریں دے گا جو تم کرتے تھے. اب دیکھیے کہ جسم کے اندر روح کے آنے اور جانے کے لیے بھی وہ بات دہرا لیجیے جو ہم پیچھے کر چکے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حیوانی, جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے. جسم میں جب خون گردش کرتا ہے نا, اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے, جب ہم اٹھتے ہیں تو دوبارہ کام کرنا شروع کرتی ہے. ایک دوسری روح ہوتی ہے جس کو نفسانی کہتے ہیں یا نفس ناطقہ. یہ نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دو چار ہوتی ہے. اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں. یہ جو خواب آتے ہیں نا, وہ اس دوسری روح کے اٹھ کے اوپر جانے کی وجہ سے آتا ہے. اب ہمارے جسم کو جو دوام حاصل ہے نا, یعنی جو ہماری ابھی زندگی باقی ہے, یہ روح نفسانی کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ روح جب بدن کو چھوڑتی ہے نا, تو پھر انسان کے خواصِ ہمسہ جو ہوتے ہیں نا, ان میں کمی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ نیند کے دوران انسان چکھنے کی بات نہیں سوچ سکتا, کوئی چھوئے, کوئی دیکھنا سننا نہیں آ سکتا. کبھی کبھی سننے کی کیفیت بھی ماند ہوتی ہے. یہ کہ بہت شور ہو تو پھر ایک انسان اٹھ جاتا ہے, ورنہ عام چھوٹی موٹی جو باتیں اس کے پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو انسان نہیں سنتا. بہت شور ہو تو پھر یہ روح واپس آ جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس روح کو اپنے جسم سے شدید محبت ہوتی ہے, کیونکہ یہی جسم اس روح کی آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے. عذاب قبر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا اسی کے ساتھ, تو یہ جو دونوں قسم کی روحیں ہیں نا, ان کا آپس میں بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتے ہیں نا. نفسانی روح اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو انسان جاگنے پر بہت خوش اٹھتا ہے, بہت مزہ آیا, آج خواب اچھا تھا. اور اگر نفسانی روح کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے تو بعض دفعہ انسان سوتے میں چیخنے چلانے لگتا ہے, اٹھتا ہے تو بہت ہی خوف زدہ ہوتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے اپنے جسم پہ. بالکل یہی کیفیت ہے عذاب قبر کی. عذاب قبر ایک قسم کا وہ خواب ہے کہ جو انسان کو اس طرح دکھے گا کہ اس کی شدت کو محسوس کرے گا. اللہ اکبر. لیکن جو روح حیوانی ہے نا, اس کا تعلق محض بدن سے. جسم نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. یہ روح تو جسم کے ختم ہونے یا فنا ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی, بلکہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر انسان کا جسم میت یا لاش کہلاتا ہے. اس کو جست خاکی کہہ کے مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے مثالیں رکھی ہوئیں. چھوٹی سی مثال سمجھیے, ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھے کہ کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا, تو اب جو روح نفسانی ہے کہیں بھی ہوگی نا, دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کرے گا. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لیں, تو بستر پہ سونے والا شخص بغیر کسی حادثے کے بھی مر جائے گا. تو بات یہ ہے کہ نیند آدھی موت ہے. نیند میں بندہ مرتا ہے. اسی لیے سوتے ہوئے رات کو کیا دعا پڑھائی جاتی ہے, اللہم بسمک اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا اور جیتا ہوں. اور صبح اٹھتے ہوئے کیا پڑھایا جاتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اللہ کو لائق ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دیا اور اسی کے سامنے پیش ہوں گے. تو لہٰذا ہر دن جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ سوچئے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے۔ موت تو آ کے رہنی ہے، کوئی اس کو مانے کہ نہ مانے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ لوگ باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، ہائے بیچارہ نیند میں مر گیا، موت میں مر گیا۔ کوئی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہوں گے، بستر سے اٹھا ہی نہیں فلاں۔ انسان اپنی عقل کو کوستا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت نفسوں کو قبض کرتا ہے۔ اور توفی کہتے ہی ہے جسم اور روح کے ساتھ قبض کرنا۔ لیکن واللتی لم تمت فی منامہا، مگر وہ جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، یعنی کچھ صرف نیند کی حد تک رہتے ہیں۔ فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے اس کو، اللتی کیا، اس روح کو، قضا علیہا الموت، جس کی موت مقرر کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ یرسل الاخرى الى اجل مسمى، جس کی موت نہیں ہوتی ابھی، اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ یعنی اسی طرح جب روح جا رہی ہے آ رہی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ روح جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی، اور تم اس دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیے جاؤ گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کچھ کر لو۔ یہاں تک تلاوت سنتے، یہاں ایک موضوع پورا ہوتا ہے، اب آگے پھر تھوڑا سا ایک مزید مختلف اینگل سے ہم دیکھیں گے اگلی آیتوں کو۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
آیت 42 کو ایک بار پھر ریکیپ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اتنے حصے کو دیکھیں, ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت, ایک بات پہلا جملہ. دوسری بات وَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا, وہ جو نہیں فوت ہوئی اپنی نیند میں, یہ دوسرا جملہ ہے. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے, اور جو مرا ہوا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی نا, ایک نیند کی حالت میں روح کا قبض کرنا اور ایک موت کی حالت میں. تیسرا جملہ دیکھیے گا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, اس کا تعلق پہلے جملے کے ساتھ ہے. اگر آپ آیت میں ایک ایرو لگا لیں اللہ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اور اس کو ساتھ ملائیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, تو یہ ایک سینٹنس بن جائے گا کہ اللہ نفسوں کو یا اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت, بس روک لیتا ہے اس کو جس پر قضا آ گئی یعنی موت آ گئی, یعنی اس کی روح کو واپس نہیں آنے دیتا. اس کے برعکس اب دوسرا جملہ کراسنگ ہوگی والتی لم تمت فی منامیہا, اس کا تعلق ہے ویرسل الاخرى الی اجل مسمی, اور جو ابھی نہیں مری ہوتی یعنی جس کا ابھی صرف نیند کا معاملہ ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. کب تک؟ علاج المسمى. یہ ہے قابل غور بات کہ جو ہر روز سونے کے بعد اٹھ بھی جاتا ہے تو وہ بھی صرف ایک خاص وقت ہے, یعنی موت سے پہلے پہلے یہ کھیل ہو رہا ہے کہ روح آ رہی ہے روح جا رہی ہے, لیکن جب وقت آ جائے گا تو وہ روح بھی واپس نہیں آئے گی. اور ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. کیا نشانی ہے؟ جو ذات ہر روز روح کو جسم سے نکال کر واپس ڈال سکتی ہے, کیا پھر وہ مرنے کے بعد انسان کی روحوں کو واپس نہیں پلٹا سکتی؟ اور کیا انسان کے مرنے کے بعد اس کا دنیا میں واپس آنا جو ہے وہ ناممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. تو پتہ کیا چلا کہ روح دو قسم کی ہوتی ہے, ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی. ایک کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے. جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے روح نفسانی جو ہے وہ نکل جاتی ہے, جبکہ نیند کی صورت میں روح حیوانی نکلتی ہے. روح حیوانی کا کام کیا ہے کہ وہ جانے کے بعد واپس بھی آ جاتی ہے, لیکن جب روح نفسانی نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی. تو امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوچو, ذرا غور کرو, تدبر کرو, تم ہر روز ایک موت سے بچ کے واپس آتے ہو. کتنے لوگوں نے صبح اٹھتے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی طرح اس کی طرف پلٹ کے آنا ہے. گویا کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی انسان کو موت کے بعد کا ایک پیغام دیا, اور ہر رات سوتے وقت انسان کو یاد دلایا کہ یاد رکھو اللہم بسمک اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جیتا اور تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں. اسی طرح ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رات کو سوتے وقت, بسمک ربی ودات جنبی ربک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تحفظ به عبادك الصالحین، اے میرے پالنے والے رب، تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں لیٹتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے واپس بھیج دے تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسی تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس آیت کے مضمون اور اس دعا کے مضمون میں مماثلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی روحیں تو روک لی جاتی ہیں اور دوسری روحیں مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی جب دوبارہ موت آئے گی تو پھر ان کو بھی لے لیا جائے گا۔